الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے لیے جو مشترکہ اقدار بیان فرمائی ہیں ان میں ایک بہت بڑی قدر اللہ نے سکھائی ہے اور وہ یہ بتایا ہے کہ انسان بالکل سادہ اور عام انسانوں جیسی زندگی بسر کرے۔ ایک چیز ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے، اس کا حکم بھی دیا ہے، شریعت میں مطلوب بھی ہے اور کوئی منع نہیں ہے کہ انسان اپنی ترقی کے لیے دعا مانگے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں لوگوں کو تلقین فرماتے تھے۔ قرآن میں آیا ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا، اللہ نیک اور صالح بندوں کی قیادت مجھے نصیب فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور کسی بھی شخص کے ماں باپ، دادا اور نانا، یہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو ان کی اولاد پر ہے۔ نیک اور صالح لوگوں کی اولاد میں سے ہونا یہ خود خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ آدمی غور نہیں کرتا، وگرنہ اللہ کے کچھ انعامات ایسے ہیں جو پیدائشی طور پر اس میں ہوتے ہیں اور نہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ اللہ کے جتنے انعامات بھی ہیں جو اس دنیا میں ہیں، اس کی زکات ادا کرنی پڑتی ہے۔ آخرت کے انعامات وہ خالص ہیں، ان میں کوئی میل کچیل نہیں ہے، اور اللہ کے کسی انعام میں بھی میل کچیل نہیں ہوتی، مگر دنیا میں بشریت کے تقاضے سے اللہ کے ہر انعام میں کچھ نہ کچھ آدمی کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ مثلاً اللہ کے انعامات میں بہت بڑا کسی شخص پہ انعام یہ ہے کہ اللہ نے اسے صالح لوگوں کی اولاد میں پیدا فرمایا، اس کے والد، ماں، دادا گنتے چلے جاؤ، یہ ایسے ایسے اچھے لوگ اور ایسی خوبی کے لوگ تھے کہ ہزاروں خوبیاں ان کی ایک ایمانداری تھی، ان کی لاکھوں خوبیاں کسی ایک فرد کی ایک پائی نہیں دینی تھی، اور جو دینا تھا، قرض کا اقرار تھا، یہ سب چیزیں ان کی انسانیت کو ثابت کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور جو وہاں کے اعلیٰ ترین فرشتے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں ان گناہوں کی جو دنیا کے لوگ کرتے، یہ گناہ کرتا ہے خدا سے معافی نہیں مانگتا، اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے اور اللہ کا غضب اس پہ آنا چاہیے، مگر فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور اے رب اس کے باپ دادا جو صالح اور نیک لوگ تھے ان کی غلطیوں سے بھی درگزر فرما۔ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام یہ ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے کہ انسان سے لوگ حسد کرنے لگے۔ اللہ اپنا انعام فرماتا ہے اس انسان پہ اور یہ حافظ ہو گیا، خدا کی نعمت اس کو ملی، اس نے قراءت سیکھ لی، اللہ نے اس پہ فضل فرمایا اور اس کی کمائی میں اضافہ ہو گیا اور اپنی کمائی کو اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے۔ یہ خدا کا بہت بڑا نام ہے جو اس انسان پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ سورہ مزمل کے آخر پہ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَاقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور لوگوں اللہ کو قرض دے دو، ایسا قرض جس کو میں یقیناً واپس کر دوں گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آدمی کما کر جو اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے یہ وہ قرض ہے جو اللہ نے اس کو قیامت میں لوٹانا ہے۔ گاڑی دے دی، تعلیم دے دی، اور سب سے بڑی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو سب سے اچھا تحفہ جو زندگی میں دیتے ہو وہ حسن تربیت ہے۔ اس بچے کی تربیت ہو گئی، بچے کو بتا دیا یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ایسے بیٹھنا ہے ایسے اٹھنا ہے، کھانا یوں کھاتے ہیں الگ یوں کرتے ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں وہ خدا کے ہاں قرض میں ہیں۔ کیونکہ اللہ نے اصل میں یہ کہا ہے کہ بنی نوع انسان اس کے ذمے ہے، الخلق عیال اللہ، لوگوں تم سب کے سب بلا تشبیہ بلا مثال اللہ کی اولاد ہو۔ احبہم الی اللہ، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبت اس انسان سے ہے، انفعہم جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو جتنا وہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے اور جتنا اپنے گھر والوں پہ، یہ زکوٰۃ اور عشر اور یہ اور جتنی شرعی فرائض ہیں ان کے علاوہ ہے، اللہ کہتا ہے اس کے علاوہ نفلی صدقات، وہ تمہارا صدقہ ہمارے ذمے رہا، ہمارے لیے قرض رہا، ہم تمہیں لوٹائیں گے اس کو۔ اور پھر اس انسان کو مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی چیز اس کا علاج نہیں ہے، اور وہ لوگوں کا محسود بن جاتا ہے، جیسے کوئی ظالم ظلم کرے اور یہ مظلوم ہو جائے، حاسد حسد کرے اور یہ محسود ہو جائے۔ یہ الفاظ سمجھنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی سے حسد ہونے لگے، یہ خود اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کوئی نہیں اس سے بچ سکتا۔ محسود ہونا کہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں اور اصل مصیبت کچھ دل میں اور پڑی ہوئی ہو اور ظاہر میں اس کا کوئی اور عیب لے کے اسے برا کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو اصل مرض دل میں کچھ اور تھا، اور اعتراض مدینہ منورہ میں یہ کرتے پھرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ایسا نبی ہے جو مردوں کو عورتوں کی طرح بیٹھ کے پیشاب کرنا سکھاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، حالانکہ مرد تو وہ ہے جو یہ کام کھڑے ہو کے کرے۔ اب اصل عذاب کچھ اور پڑا ہوا ہے اور تنقید کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ تو حاسد جب حسد کرتا ہے تو وہ اللہ کا کوئی انعام دیکھ کر ہی تو اس سے جل رہا ہے. اب کیا ہے خدا کے انعام کو خود ختم کر دے, اپنی اولاد کو ذبح کر ڈالے, اپنے مال کو آگ لگا دے, اپنی گاڑی کو خود جان بوجھ کے کسی دریا میں ڈبوائے, کیا کرے؟ اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ نعمت چھین لے, کیونکہ میں بڑا تنگ آیا ہوں لوگوں کی باتوں سے, کچھ بھی نہیں. یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں یہ حسد ہے, یہ آپ نے زکات ادا کرنی ہے, گندا مال ہے, اس کو 2.5% کو اپنی جان اپنے بچوں کی جان سے الگ کرنا. اگر آدمی اس چیز کو سمجھ جائے کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے, جہاں اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے 2.5% حسد بھی اسی میں شامل ہے, اور یہ میرا امتحان ہے, تو جن کو حسد ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا, اور وہ چیزیں جن سے حسد پیدا ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر رکھنا, یہ اس کا علاج. اسی لیے جن چیزوں سے حسد پیدا ہوتا ہے لوگوں میں, ان چیزوں کی زیادہ شہرت یہ چیز انسان کی اصلیت کو خراب کر دیتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حسد اور نظر یہ اللہ کی تقدیر سے آگے جا رہی تھی, اور اللہ نے ہاتھ مارا اور انہیں پیچھے کر دیا. تب یہ کہ حاسد اتنا جلتا ہے کہ اس کا بس چلے تو اس سے گاڑی چھین لے, مکان چھین لے, عہدہ چھین لے, اور سب کچھ صحت چھین لے, اور اسے بیمار کر کے ڈال دے, مگر اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور خدا اس پر انعامات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. جتنے اللہ کے انعامات میں اضافہ ہوتا ہے اسی حساب سے حسد کا ٹیکس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو خیال کرنا چاہیے کہ نہ میں ان چیزوں کو ختم کر سکتا ہوں, نہ اللہ سے دعا مانگ سکتا ہوں کہ اے خدا اپنا فضل روک دے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک اور بات بھی کہی, اللہ نے فرمایا جتنی نعمتیں ہم لوگوں کو دیتے ہیں, جتنا کچھ کسی کو دیتے ہیں ہم, نظر اٹھا کر نہ دیکھ کہ ہم نے کس کو کیا دیا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نظر اٹھا کے نہ دیکھ, لیکن دل جلتا ہے, اب اس کا کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا وَسَأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. میں تمہیں بتاتا ہوں طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو. فرمایا مجھ سے مانگو, دینے والا تو میں ہی ہوں نا, جو کچھ اسے دیا ہے تمہیں بھی دے سکتا ہوں. کیونکہ حسد دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. کسی شریف آدمی کا سوچے, وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بہن کہتی ہے کہ والد یہ چیز مجھے دے گئے تھے, یہ اتنے تولے سونا ہے والد مجھے دے گئے تھے. بہن بھائی شرافت ہو تو نہیں اعتراض کرتے کہ والد کی تقسیم پہ کوئی اعتراض نہیں, والد دے گئے تھے بھائی بس تم رکھو, والد کے جائے پیچھے ہم ان کی تقسیم پہ کچھ کہہ نہیں سکتے, یہ والد کی مرضی. تو کس کا حوصلہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے کہ اسے ایسا کیوں کر دیا, میں ایسا کیوں رہ گیا, اس کا قد اتنا لمبا کیوں ہوا, میرا قد اتنا چھوٹا کیوں ہوا, یہ کیا ہوا, اسے آپ نے اتنا کچھ دے دیا مجھے. اللہ کہتا ہے ایک ہی, اللہ وسأل اللہ من فضلہ, مجھ سے مانگو, مجھ سے کہو کہ اللہ یہ چیزیں مجھے, یہ چیز مجھے عنایت فرما. اس لیے یہ ایسے اللہ کے انعامات ہیں جن میں کسی کا کوئی بس نہیں چلتا. تو تمام وہ چیزیں جو انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لینی چاہیے, اللہ کی تقسیم جان کر اگر ضرورت آ جائے تو بھی اور ویسے بھی اللہ سے مانگے. اس لیے نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہونا یہ خود اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس لیے جب آدمی عام انسانوں میں اپنا شمار کرتا رہتا ہے اور عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے تو بڑے سے بڑا عہدہ اور بڑی سے بڑی چیز مل جانے پر بھی اپنی حدود سے باہر نہیں نکلتا, اپنی حدود کو پہچانتا ہے, اسی میں رہتا ہے اور اسی کے مطابق اللہ کے حضور میں پہنچ جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے اور وہ ایران کے شہزادے تھے اور وہ نکلے حق کی تلاش میں اور 10 سال زندگی کے انہوں نے یہودیوں میں گزارے. پھر 10 سال کے قریب وہ عیسائیوں میں رہے شام میں, تو ایک پادری تھا, بہت خدا کا خوف تھا اس میں, اور انتقال سے پہلے اس نے کہا سلمان کس چیز کی تلاش میں ہو, اتنے برس جو رہے ہو, تو میں نے تو اب چلے جانا ہے, موت قریب آ گئی. انہوں نے کہا حق کی تلاش میں, ان کا حق کہیں نہیں ملے گا, یہ میری بات بتانا نہیں لوگوں کو, کسی کو بھی میرے دشمن ہو جائیں گے. کھجوروں والی زمین پہ چلے جاؤ, تو وہاں پر نہیں, یہودی نے کہا انہیں کہ کھجوروں والی زمین پہ چلے جاؤ اور وہاں پر حق ظاہر ہوگا. تو یہ پھر شام آ گئے تھے, کھجوروں والی زمینیں یا تو مدینہ منورہ میں بہت کھجوریں ہوتی تھیں یا پھر ہوتی تھی شام میں. شام میں اس عیسائی نے کہا پھر کہ اتنے سال کیا, انہوں نے کہا حق کی تلاش. اس نے کہا بتانا نہ کسی کو, لوگ مجھے مار دیں گے. آخری نبی علیہ السلام کھجوروں والی دوسری جو زمین ہے یثرب نام تھا اس کا, وہاں ہوں گے, وہاں چلے جاؤ اور میں تمہیں 3 نشانیاں بتا دیتا ہوں. وہ لوگوں پر زور دیں گے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے اور سلامتی کو عام کر دیں گے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے چھوڑا شام اور وہاں تشریف لے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میں آپ کی سواری کے بالکل قریب ہو گیا اور میں نے سنا بار بار 3 جملے اس ہجوم سے کہہ رہے تھے, بہت اہل مدینہ یہودی سب جمع ہو گئے کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, دیکھیں تو صحیح نبی بھی ہے یا نہیں. اور آپ بار بار فرما رہے تھے کہ افشب السلام, ہر ایک کو سلام کیا کرو, اس کو عام کرو, اطعم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, صلوا والناس نیام, جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں نا اس وقت اٹھ کے اللہ سے مانگا کرو, نماز پڑھا کرو, ادخل جنت بالسلام, میں گارنٹی دیتا ہوں ان 3 کاموں پہ تم جنت میں چلے جاؤ. کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ جب تشریف فرما ہوئے تو میں نے صدقے کا کھانا رکھا, تم اسے فرمایا یہ کیا ہے, میں نے کہا صدقہ ہے, تو آپ نے فرمایا اسے اٹھا لیں, میں صدقہ نہیں کھاتا. میں سمجھ گیا کہ جس نے کہا تھا وہ یہی حضرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لائے, دیکھا کہ روشنی ہو رہی ہے, آپ نے کہا یہ چراغ کس نے روشن کیے ہیں, تو لوگوں نے کہا کہ وہ عیسائی پادری جو تھے تھا وہ نا, لوگوں نے کہا وہ جو آئے ہیں سلمان, انہوں نے. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اصل میں پہلی مرتبہ چراغ روشن کیے تھے. سلمان رضی اللہ عنہ کا قصہ تو یہ ہے کہ وہ پھر مسلمان ہوئے اور سلمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں, یہاں تک کہ سلمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو صاف کر رہے تھے, एक छोटा सा अमल है, घर में दाल साफ करनी पड़ जाए, घोड़े को खिलाने के लिए जो उसकी गजा है वो साफ करनी पड़ जाए, जौ साफ कर रहे हैं और खवातीन भी बैठी हैं, तो किसी ने सलाम किया और कहा कि सलमान अब जौ साफ कर रहे हैं, इतने बड़े आदमी हो के। उन्होंने कहा कोई बड़ा ही नहीं है। और फिर दो बातें इरशाद फरमाई, उन्होंने कहा मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, आपने फरमाया था कि जो आदमी अपनी सवारी के लिए कुछ काम करता है तो अल्लाह जितने जौ के दाने वो साफ करेगा उतनी उसे नेकियां देगा, मैं तो नेकी का काम करने बैठा। और उन्होंने कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद कर लिया करते थे। ये दो बातें बताई। दूसरी जगह हदीस में आया कि कान यख्दिमु लिनफ्से, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अपने काम खुद ही कर लिया करते थे। पूछा गया से आयशा रजी अल्लाह अन्हा से और उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हुन्ना से, उन्होंने कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते थे, कपड़े तब्दील फरमाते थे, अपने कपड़ों को खुद ही देख लेते थे कि इन कपड़ों में कोई कीड़ा कोई चीज ऐसी तो नहीं है, कि ये मैले तो नहीं हो गए हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते में कोई मुरम्मत होती थी थोड़ी बहुत तो खुद ही उसे कर लिया करते थे, कोई काम घर का होता था छोटा मोटा तो खुद ही उसे कर लिया करते थे। ये सब चीजें हम सबको सिखाती हैं कि हमें अपने काम खुद कर लेने चाहिए। इसलिए अल्लाह कहता है कि तुम जो कुछ खर्च करते हो अपनी औलाद पे, नफली चीजें, सदकात, तरबियत, अपने काम खुद कर लेना, किसी को जहमत ना देना। और इतनी सादा जिंदगी कि हज़रत सलमान रजी अल्लाह अन्हु को एक अनजाने आदमी ने देखा, वो कहीं खड़े थे, तो उससे कहा कि तुम मजदूरी करोगे? फरमाया कर लेता हूं। तो उससे कहा ये बोझ उठाओ और मेरी उस जमीन में मुंतकिल कर दो। सलमान रजी अल्लाह ने बोझ उठाया, पत्थर थे या क्या चीज, और आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगे। कुछ लोग गुजर रहे थे, उन्होंने इसे सलमान रजी अल्लाह को देखा, रुके और उससे कहा ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं रजी अल्लाह अन्हु, ये तुम क्या जुल्म कर रहे हो? उसका मुझे मालूम नहीं था। हजरत सलमान रजी अल्लाह से जाके लोगों ने कहा हजरत बिल्कुल ना करें। उन्होंने कहा क्या हो गया है? मैं पहले भी वैसा था, इस बोझ को उठाने के बाद भी वैसे ही रहूंगा, मुझ में क्या फर्क पड़ जाए? उनका नहीं हजरत, आपकी बड़ी इज्जत और एहतराम है, अच्छा आप ऐसे करें हम कर देते हैं। उनका नहीं, मेरा मुआहदा हुआ है, मैंने उससे पैसे लेने हैं, ये मुआहदे के तहत इस बोझ को मैंने ही उठाना है और काम करना है। उसी का हजरत मैं मुआहदे को खत्म करता हूं। फरमाया कैसे खत्म करते हो? बिल्कुल, मैं तुम्हारा पूरा बोझ मुंतकिल करूंगा, फिर अपनी पैसे हलाल की मजदूरी में लेके जाऊंगा। मैं इस मुआहदे में न इन्हें शरीक करता हूं न तुम्हें तोड़ने की इजाजत दे। एक सादा सी जिंदगी है जिसमें कोई ख्वाहिश शामिल नहीं है कि लोग मुझे बहुत बड़ा आदमी समझे। इसलिए जितनी ये ख्वाहिशात होती हैं कि मैं बड़ा बन जाऊं, अल्लाह से मांगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में सच पूछें तो इंसान होना ही बड़ी बात है। बस बड़ा इंसान तो बनेगा सो बनेगा ना, सिर्फ इंसान होना ही बड़ी बात है, बहुत काफी है निजात के लिए कि इंसान बन जाए। हजूर एकद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों क्या यह नहीं हो सकता कि अगर तुम्हारे पास दो खजूर के दरख्त हैं और एक से तुम्हारा गुजारा चल रहा है तो दूसरे खजूर का दरख्त दूसरा जो है कुछ साल के लिए अपने पड़ोसी को दे दो और कहो मेरा तो एक में गुजारा हो जाता है, दूसरा इतने साल के लिए आप ले ले। और आपने फरमाया जब तुम्हारे दरवाजे पे दो सवारियां बंधी हुई हैं तो क्या ये नहीं हो सकता कि तुम अपने पड़ोसी से कहो कि एक सवारी आजकल मुझे काफी है, दूसरी सवारी भी है, आप इसको इस्तेमाल कर। ऐसे ऐसी सादा जिंदगी, ऐसी पुरअमन जिंदगी, बस एक बात आदमी कर ले सब बातों का खुलासा कि मुझसे किसी को तकलीफ न पहुंचे, बस उम्र भर के लिए जन्नती होने के लिए काफी है, बस ये सोचता रहे कि मैं किसी के लिए तकलीफ का बाइस न बन। और इससे भी आगे बढ़ना है तो फिर दूसरा जुमला है कि मुझसे लोगों तक सिर्फ खैर पहुंचे, बस एक तरफ हो जाए कि ऐसे ना हो मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, पार्किंग की वजह से, शोर शराबे की वजह से, खाम खाब बोलने की वजह से, लोग बेतहाशा बोलते हैं दिन और रात, और जिन लोगों की सोहबत में हम रहे और जो हमारे मशायख और साथजा थे वो इतना कम बोलते थे जैसे सुबह किसी जगह डिपो पे जाकर उन्होंने अल्फाज इशू कराए हों कि आज पूरे दिन में मैं बस सिर्फ 1000 लफ्ज बोलूंगा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल नाप तोल के, बिल्कुल गिनी चुने अल्फाज, और पूरे फिक्रे में मजाल है जो कोई एक लफ्ज ऐसा हो जो जायद आ जाए। इतने अच्छे इंसान थे, हमने भी देखे, इसलिए जिंदगी रखे ही इस पे कि अव्वल तो मेरी तरफ से कोई शर पहुंचे ही ना, और उससे भी ज्यादा फिर मेरी तरफ से खैर लोगों तक पहुंचे। ये इंसान खत्म होते जा रहे हैं। कहते हैं अच्छा इंसान नहीं मिलता जिसकी सोहबत में बैठे, ए भैया आप खुद दरख्त बन जाइए, आप खुद अपने परों अपने अपनी शाखों का साया छोटों पे डाल दीजिए, आप खैर और अच्छाई की मजलिस के खुद बानी बन जाइए, लोग आपकी सोहबत में आके बैठे और लोग जाने कि एक ऐसा भी अल्लाह का अच्छा बंदा है जो हिकमत और दानाई की बातें करता है। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह 20 शाबान से लेके यकम शव्वाल तक रोजे रखते थे। बात जरा सी लंबी हो रही लेकिन शायद किसी को यह बात नफा पहुंचाए। 40 रोजे हर साल वो रख लेते थे, 20 शाबान से शुरू करके यकम शव्वाल तक, ईद के आखिरी, ईद से पहले तक। किसी ने पूछा कि हजरत ये 40 रोजे क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा वैसे तो रखे नहीं जाते साल में, हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स 40 दिन रोजे रखे और हलाल के माल के अलावा किसी चीज से इफ्तार न करे, और रोजे की वजह से वो किसी से कोई गलत बात न करे, तो देखोगे तुम कि अल्लाह उसकी जबान पर अकलमंदी, दानिशमंदी, हिकमत के चश्मे बहा देगा, और जब बोलेगा वो आदमी बहुत उमदा कलाम करेगा। तो मैं 40 रोजे इसलिए रखता हूं कि अल्लाह मेरी अकल समझ में हिकमत डाल दे ये काम करने की। मेराज है कि बस इंसान बन जाए, बड़ा बड़ा होता होगा यार, लेकिन इंसान बन जाए यही बहुत बड़ी बात।